जी मज़हर भाई, मेरी आवाज़ आ रही है?
वो यूट्यूब पे वो नहीं जाएगी। आप बिस्मिल्लाह, आप बिस्मिल्लाह।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم نے آپ کے ساتھ مختصراً، یعنی ظاہر ہے کہ ان دو مجالس میں جس موضوع پر ہم نے بات کرنے کا ارادہ اور نیت کی، تو وہ بہت مختصر گفتگو ہی ہو سکتی ہے، موضوع کے پھیلاؤ اور اس کی گہرائی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن یہ بات بالکل واضح رہے کہ ہمارا جو بھی مقصد ہے اس گفتگو کو کرنے سے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دو گھنٹے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں امام حسین علیہ السلام کے نام پر اور آپ کی برکت سے، تو کچھ معارف اور کچھ حقیقتیں جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے کارآمد اور مفید ثابت ہوں، انشاءاللہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں جن سے آپ استفادہ کر سکیں اور انہیں اپنی دینی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں. ہم نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 ہے، 60، اور اس میں دو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ خدا نے پہلے حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو، اور اس کے بعد بلا فصل بلا شرط یہ وعدہ کیا کہ میں اسے تمہارے لیے قبول کروں گا اور کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد یہ بیان آیا کہ جو لوگ میری عبادت کے مقابلے میں استکبار کرتے ہیں، استکبار کا مطلب کیا ہے؟ کہ بڑا بننا چاہتے ہیں، اپنی بڑائی کی طلب اور تمنا رکھتے ہیں میری عبادت کے مقابلے میں، تو وہ داخل کر دیے جائیں گے جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر. جس سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا سے دعا کرنا اور خدا کی عبادت کرنا دونوں آپس میں کلوزلی ریلیٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یعنی دعا اور عبادت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں. ٹھیک، تو اب اس میں ہم آپ کو، اور یقیناً میں یہ امید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے درمیان ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ان معارف کو ان کی گہرائیوں کے ساتھ جانتے ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے تو ایک تذکر ہے، لیکن ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں یا جن لوگوں نے اس قسم کی گفتگو عام طور سے نہیں سنی ہوتی، تو ان کے لیے کچھ نکات اضافی طور پر فائدہ مند ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کل آپ کے سامنے سب سے پہلے عبادت کو فوکس کیا، اور عبادت کی مدد سے بندگی کو بھی ایک حد تک ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اور آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز ہم بندگی اور دعا کی جو تعریف ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے کہ اس کے تفصیلات میں جانے کی تو ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے ہمارے وقت میں. تو ہم نے کل عبادت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو نکات رکھے تھے وہ یہ ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات صاف طور سے نظر آتی ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ خدا نے کسی صفت کو جوڑا ہے، کسی صفت کو ملایا. یعنی کہیں بھی آپ کو اس قسم کا بیان نہیں ملے گا کہ تم عبادت کے نام پر یہ عمل کر لو اور تم نجات یافتہ اور کامیاب ہو گئے ہو. کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ تم نماز پڑھ لو یا روزہ رکھ لو یا حج کا سفر کر لو اور تم کامیاب اور نجات یافتہ ہو گئے، یہ نہیں ہے. بلکہ جہاں جہاں بھی خداوند کریم نے اپنے کلام مبین میں عبادات اور عبادی اعمال کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ صفات کو منسلک کیا ہے، وہاں پر صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان صفات کے حامل انسانوں کے لیے نجات اور فلاح ہے. یعنی اگر تمہاری عبادت اور تمہارے عبادی اعمال تمہیں ان صفات کا حامل بنا رہے ہیں تو تم اپنے لیے نجات یافتہ ہونے کی توقع رکھ سکتے ہو، ورنہ پھر بہت سارے کوسچن مارکس آ جائیں گے. اور دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی، اور وہ موضوع ایک لحاظ سے مکمل ہو گیا، اس لحاظ سے کہ وہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی اپنے تکامل کے ساتھ، کہ عبادت کا خالی قبول ہونا بات نہیں ہوتی ہے بلکہ عبادت کا اعلیٰ معیار پر قبول ہونا مومن کے شایان شان ہوتا ہے. یعنی مومن کے لیے، مومن کی فکر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عبادت، جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، کہ خالی پاسنگ مارکس لے لیں کہ بس کسی صورت سے عبادت قبول ہو جائے، تھرو ہو جائے، نہیں، بلکہ اعلیٰ معیار اور اعلیٰ درجے پر قبول ہو. تو آپ کی عبادت کے معیار کیسے بلند ہوں گے، اس کے لیے تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھیں کہ جتنا آپ کے اندر بصیرت ہوگی، جتنا قلب میں صالحیت اور اخلاص ہوگی، اور جتنی محبت کی بنا پر عبادت کو انجام دیا جائے گا، جتنا جوہر محبت ہوگا عبادت میں، اتنا ہی آپ کے عبادت کی کوالٹی اور اپگریڈیشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب وہیں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں نے آخر میں سورۃ الماعون کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کریم فقط عبادت کی ظاہری شکل و صورت کے حوالے سے کسی فضیلت کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو عجیب و غریب بیان ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے فوائل للمصلین، یعنی مصلین، نمازی، نماز پڑھنے والے یا نماز گزاروں کے لیے ویل اور جہنم ہے. کیوں ویل اور جہنم ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی نمازوں سے ہی غافل ہیں، انہیں اس بات کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، ٹوٹل وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نماز نام پر کر کیا رہا ہوں، یہ عمل ہے کیا، کیوں انجام دے رہا ہوں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی اندر اس کی معنویت کیا ہے، کچھ نہیں پتا، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نہ کہ نمازوں میں غافل ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کل آپ کے سامنے یہ فرق رکھا تھا کہ نمازوں سے غافل ہونا اور نماز میں غفلت برتنا دو الگ باتیں، لیکن عن صلاتہم ساہون، اور اس کے بعد کیا ہے، الذین ہم یراؤن، ریاکار، ریاکاری بھی فقط عمل نہیں ہے بلکہ نفس کی صفت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیان کیونکہ کافی اہم ہے تو میں اس کو جو ہے نا وہ زیادہ تر عبادات کے حوالے سے آپ کے لیے مکمل کر دوں، تاکہ قرآن کی آیتوں کی روح سے ہی آپ پر یہ بات اچھے طریقے سے روشن اور واضح ہو جائے کہ کس عبادت کے ساتھ کون سی صفت جڑی ہوئی ہے اور کس عبادت کے حوالے سے کون سی صفت کا مظاہرہ ہوگا تو عبادت ملیہ میٹ اور تہس نہس ہو جائے گی۔ اور چاہے آپ عبادت کا ظاہری عمل انجام دیتے رہیں لیکن اس عبادت میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ سورۃ الماعون کی جو آیت ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑا خطرناک پرسپیکٹو دیتی ہے، بہت خطرناک پرسپیکٹو، کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ عبادت سے کچھ ملے گا نہیں، لیکن یہاں پر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ عبادت کے نتیجے میں جہنم ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک پہلو ہے۔ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، عبادت ضائع ہو گئی، ویسٹ ہو گئی۔ عبادت ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ریٹرن میں کچھ ملا نہیں، لیکن اس آیت سورۃ الماعون سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ملی لیکن جہنم ملی، اور وہ بھی نماز کے بدلے میں، کہ جس کو رسول خدا معراج مؤمن قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے، کتنا زیادہ سوچنے کا مقام ہے کہ کہاں وہ ایک نماز جو عرش خدا تک جائے، معراج ہو، اور کہاں وہ نماز جو جہنم کی وادی میں لے جا کر نمازی کو اتار دے۔ اور ظاہراً فقہی اعتبار سے دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں وہی ارکان انجام دے رہے ہیں، دونوں وہی وضو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جس انسان کے لیے فوائل للمصلین ہے وہ بالکل بھی کوئی فقہی غلطی نہ کرتا ہو، بالکل کوئی غلطی نہ کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود یہ عذاب اس پر صادق آ رہا ہے۔ یہ سوچنے کے مقامات ہیں، یہاں پر ہمیں اپنی فکر کو کام میں لانا ہے کہ یہ کس قسم کے معاملات ہیں۔ ہم تو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو اور بات ختم، لیکن قرآن تو ہمیں بالکل ہی ایک ڈفرینٹ پکچر دکھا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک اور آیت ہے کہ جو جس کا امپلیکیشن فقہ میں ہے، لیکن فقہی مسائل کے پیچھے معنویت بھی ہے، ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، اور یہ بھی نمازی کی حالت کے بارے میں بڑا اہم ایک انفارمیشن ہم کو پرووائڈ کرتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صلاۃ کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے، صلاۃ کے یعنی نماز کے قریب مت جانا۔ کب قریب مت جانا؟ وہ انتم سکارا، جب تم حالت سکر میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں ہو، انٹاکسیکیٹڈ ہو۔ نشے کی حالت ہم سمجھتے ہیں، نشے کی حالت یعنی عقل کا سلامت نہ ہونا، عقل کا کسی نہ کسی درجے پر زائل ہو جانا۔ اور نشے کی حالت میں مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مٹیریل یوز کر کے، لکوڈ یا سالڈ مٹیریل استعمال کر کے انسان کا اس حالت میں آ جانا، یہ حالت سکر ہے، نشہ ہے۔ اس حالت میں نماز کے قریب مت جانا، یہ فقہی حکم تو بالکل صحیح ہو گیا، لیکن اس کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ بہت زیادہ الومینیٹنگ ہے ہمارے لیے، مطلب ہمارے دماغ کو روشن کر دیتا ہے۔ حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ یہاں تک کہ تم اس کا علم رکھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، جو تمہارا قول ہے۔ یعنی خدا نے نشے کی حالت کو ڈیفائن کیا ہے، اور اس حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں نماز ادا کرے تو اس نماز سے کچھ حاصل نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ قریب بھی مت جاؤ، جبکہ نشے کی حالت میں جانا خود کوئی ریکمینڈیڈ یا قابل تعریف بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں اس دور کے لیے بھی ہیں کہ جب یہ چیزیں مکمل حرام بھی نہیں تھیں اور ہر نشہ بھی حرام نہیں ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے کہ خدا نشے کی حالت کو قرار دے رہا ہے کہ جب تم جو کہہ رہے ہو اس کا علم نہیں رکھتے، یہ ایکول ہے، ایکولنٹ ہے حالت سکر سے. یعنی انسان، اب ہم اس بات پہ غور کریں کہ کیا نماز پڑھنے والے لوگ فقط نشے کی حالت میں یہ کام کرتے ہیں، اس حالت میں ہوتے ہیں کہ جو ان کے منہ سے کلمات نکل رہے ہیں اس کا علم نہیں رکھتے، یا ہم جیسے لوگ اپنی نماز کے بہت سارے حصے یوں ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ بولے جا رہے ہیں، علم کچھ بھی نہیں ہے، توجہ، خیال اس کا معنی کی طرف، اس کی معنویت، اس کی حقیقت کے روشن ہونا، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے. تو اس آیت کی روح سے یہ نماز کس حالت میں ادا ہو رہی ہے؟ نشے کی حالت میں ادا ہو رہی ہے. اور نشے کی حالت میں نماز ادا ہونے کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ زیرو بینیفٹ، زیرو ریوارڈ، کیونکہ اس حالت کو خدا خود کہہ رہا ہے کہ لا تقرب الصلاۃ، اگر تم اس حالت میں ہو تو صلاۃ کے قریب بھی مت جانا. اب قرآن کریم کے ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، تب ہماری عبادت عبادت بنے گی، تب ہماری عبادت جو ہے وہ ہمیں فائدہ دینے کے لائق بنے گی. ورنہ ہم پوری زندگی اپنے تئیں عبادت کرتے جائیں گے، اپنے خیال میں جنت کے باغ لگا لیں گے، لیکن خدا جانتا ہے کہ پھر ہوگا کیا. کیونکہ میں بارہا ایک جملہ کہہ چکا ہوں کہ جس کی جنت بن رہی ہے نا، وہ اپنی جنت کی خوشبو اپنی ذات کے اندر محسوس کرتا ہے. جنت کسی تخیلاتی اور تصوراتی چیز کا نام نہیں ہے، جنت اور بہشت ایک حقیقت اور ایک ریالٹی ہے جس کا بیج آپ کے دل میں ہے. اگر آپ اپنے اندر اپنی جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر پاتے ہیں تو بہت ادب کے ساتھ جنت نہیں بنی ہے. اس بارے میں ہمیں بالکل کسی شک و شبے کا شکار نہیں رہنا چاہیے، درست؟ تو تمام ان حوالوں سے قرآن کریم ہمیں رہنمائی فراہم کر رہا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے، سنیں نہ سنیں، اور تھوڑا سا آگے بڑھیں. یہ ہم نے صلاۃ کی بات کی، اب روزے کا، صلاۃ اور صوم کا ذکر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ صوم کے ساتھ قرآن کریم نے صفت تقویٰ کو جوڑا ہے، اور صلاۃ پر تو بہت بات ہے، بہت زیادہ گفتگو ہے صلاۃ پر، یعنی نماز پر. اب آ جائیے حج. حج کیا ہے؟ حج خانہ کعبہ تک جانا ہے، ایک سیر ہے، کعبے کا طواف ہے، اور حج کا جو بنیادی رکن ہے وہ کیا ہے؟ قربانی ہے. سورہ حج کی آیتیں قربانی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یہ جو تم قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، اور کیونکہ مین ایکٹیویٹی جہاں پر آپ کی قربانی تقریباً، یعنی حج تقریباً کلمنیٹ ہوتا ہے، فنش ہوتا ہے، وہ قربان ہے، اور اسی پر ہی، یعنی پہلے بھی بہت زور تھا، ابھی بھی زور ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج نہیں بھی کر رہے ہوتے وہ ان ایام حج میں خالی یہی ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، قربانی، باقی کچھ بھی نہیں کرتے، نہ طواف، نہ وقوف، نہ رمی، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن قربانی پھر بھی ہے. تو یہ ایک مین کام ہے, مین بنیادی عمل ہے. اس کے بارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں کہ لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا, کہ یہ جو تم قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو اس کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا ہے. بالکل صاف, اس کا گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا ہے. تو ہم پھر حیران ہو کے کہیں گے کہ پھر ہم کیا کریں, ہم نے تو 100,000 کی قربانی کی اور اتنے پیسے خرچ کیے اور یہ سب, تو پھر کیا مطلب ہے اس کا, پھر کیا پہنچ رہا ہے خدا تک؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم, یہ دو عبادتیں ہیں جو تقوی سے جڑی ہوئی ہیں. کون سی؟ روزہ اور حج. تمہاری طرف سے جو تقوی پیش کیا جاتا ہے, یعنی اس قربانی اور اس حج میں تم خدا کی طرف کتنا متوجہ رہے, یہ توجہ تقوی کو ڈٹرمن کرتی ہے. تم خدا کے بارے میں کتنا ہوشیار اور آگاہ رہے, کہیں ارکان حج میں تو نہیں کھو گئے, کہیں اس کے ظواہر میں تو مبتلا نہیں ہو گئے. کہ اصل, یعنی جس پہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو ایک کتاب پڑھیے گا, ممتاز مفتی کی لبیک, اچھی کتاب ہے, جس میں ہمارے ایک مشہور آدمی گزرے ہیں اوائل پاکستان کے, قدرت اللہ شہاب, ان کے ساتھ اپنے سفر حج اور اس کی. لیکن ایک جملہ اس کا مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ جب حج ختم ہو گیا اور تمام کے تمام حاجی خوشی خوشی واپس بھاگ رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایام حج میں جب ختم ہوتا ہے تو حاجی کدھر بھاگتے ہیں, تو خوشی خوشی اس بارے میں کہ ہر ایک اس بات پہ خوش تھا کہ میں نے ثواب کا پورا ایک انبار کما لیا, انبار جمع کر لیا. تو وہ کہتے ہیں میں نے کعبے کے, اب یہ ایک تخیل ہے اور اس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن بات بہت اچھی ہے, کہ میں نے کعبے کے دروازے کے پاس, میں تھوڑے سے الفاظ بدل لیتا ہوں, کسی کو دیکھا افسردہ رنجیدہ, اور جب اس سے پوچھا کہ تم کیوں افسردہ ہو, تو اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ جتنے بھی حاجی یہاں پر آئے تھے یہ سب کا سب اپنا ثواب لینے کے لیے آئے تھے, مجھے لینے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا ان میں سے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ کون ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ کون ہے کہ جو ان خوش ہوتے ہوئے واپس جاتے ہوئے حجاج کو دیکھ کر افسردہ اور رنجیدہ ہے. یعنی یہ ایک افسانوی طریقہ ہے ایک حقیقت کو بیان کرنے کا, لیکن اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں سے وہ کتنے لوگ ہیں کہ جو خدا کو لینے اس حج پہ جاتے ہیں, جو اس کی محبت میں اس طواف کو کر رہے ہوتے ہیں, اس قربانی کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اللہ غنی عن العالمین ہے, نہ خدا ہماری حرکتوں سے افسردہ ہوتا ہے نہ رنجیدہ ہوتا ہے, لیکن ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن کی اہمیت اس کی ہے کہ احرام ایسا ہونا چاہیے, حج میں یہ ہو, قربانی کا جانور ایسا ہونا چاہیے, فلاں یہ, ہوٹل ایسا ہونا چاہیے, سواری ایسی ہونی چاہیے, لیکن خدا تک کیا چیز پہنچتی ہے؟ تمہاری تقوی جو تم بھیجتے ہو. اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہ تم اس سفر حج میں, ان ایام حج میں کتنا مجھے یاد رکھے رہے, کتنی توجہ میری طرف رہی. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تمام کی تمام باتیں کتاب خدا میں واضح اور بیان اور روشن ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہماری قبر میں ہم سے اس بات کا حساب ہو, اور اگر ہماری قبر میں ہم اپنے نامہ عمل میں دیکھیں کہ ان عبادتوں کی ورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اس کے مقابلے میں, اور ہم شکایت کریں تو ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیتیں نہیں کھول کے رکھ دیں گے نکیرین فرشتے کہ کیا ہم نے تمہیں آگاہ نہیں کر دیا تھا، کیا ہم نے تمہیں رستہ نہیں بتایا تھا، کیا ہم نے تمہارے سامنے حقیقتوں کو نہیں کھولا تھا، تمہیں نہ بے خبر رکھا تھا نہ دھوکے میں، پھر تم کس بنا پر اپنی ساری زندگی اس دھوکے کا شکار رہے ہو؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ سب کچھ نہیں پہنچتا خدا تک، بلکہ جو تمہارا تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، حج کی بات ہو گئی، اب اس کے بعد ایک بات اور سن لیں، اب آخری کون سی عبادت بچی؟ وہ عبادتیں جس میں آپ کچھ خرچ کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں انفاقی عبادات۔ انفاقی عبادات یعنی جس میں انسان اپنے پاس سے کچھ خرچ کرتا ہے، اور اس میں آپ مینلی خمس و زکوٰۃ ہے، اور اس میں آپ جہاد کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن اصل یعنی وہ انفاقی عبادات جس میں آپ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں زکوٰۃ کے حوالے سے اور صدقات اور خیرات اور ان سب کے حوالے سے کافی بیانات ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں، وہاں پر آپ دیکھیں اس جگہ پہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، مومنین، کیونکہ مومنین ہی یہ کام کریں گے، قمص و زکوٰۃ اور صدقات و خیرات دیں گے، اپنے صدقات کو، چاہے وہ صدقات زکوٰۃ ہو، خمس ہو، فطرہ ہو، یا ان جنرل، ان کو باطل مت کرو، باطل مت کرو۔ اس جملے پر آپ غور کر رہے ہیں، باطل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم نے ایک کام کیا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ اور اس کا ریزلٹ نل اینڈ وائڈ ہو گیا ہے، اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تمہارے لیے، وہ چیز باطل ہو گئی ہے تمہارا کام۔ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یہ صدقات باطل کیسے ہو جاتے ہیں؟ بالمنی والاذا، کہ جس کو تم نے صدقہ دیا ہے اس پر جا کے منیت یعنی احسان جتانا شروع کر دو، خدا کی پناہ، یا اس کو اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دو۔ اور اذیت اور تکلیف دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ ایک بہت کامن بیہیویئرز ہیں جس میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص طور سے ہم مسلمان، کہ اذیت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی بھی مسلمان یا مومن کی کسی پرابلم کو سولو کر دیا تو میری یہ توقع ہوتی ہے کہ جب بھی میں اس کے سامنے آؤں گا اسے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرنا چاہیے۔ اگر میں اس کو کوئی آرڈر پاس کر دوں تو اسے فوراً بغیر چوں چرا کے میرے آرڈر، میرے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے کسی مسئلے کو حل کیا، میں نے اس پر تصدق کیا ہے۔ یہی تو ہے بالمن والاضا، جہاں احسان جتایا، جہاں تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر دیا، اس بنا پر ختم ہو گیا، صدقہ باطل ہو گیا۔ اور اگر اس کو آپ صفت سے جوڑنا چاہتے ہیں، منیت اور اذیت کو، تو یہ کون سی صفت ہے؟ یہ صفت خود پسندی اور تکبر ہے۔ یہ سب چیزیں صفات سے جا کے جڑتی ہیں جن کاموں کے بارے میں بات کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ انسان کسی پر احسان کر کے، صدقہ دے کر، اگر اس پر احسان جتائے اور اذیت دے، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے نفس میں خود پسندی اور تکبر ہے۔ اگر بندگی ہوگی، اگر خدا کی بارگاہ میں خشیت ہوگی، کبھی یہ کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندے خدا ہے وہ اپنے ہاتھ میں موجود مال کو خدا کا مال سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو چھٹے امام کے قول کے مطابق امانت دار جانتا ہے اس مال کا، نہ کہ مالک، کہ میں امین ہوں، اور امین کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کو صحیح جگہ پر صرف کرے۔ تو اب آپ نے ایک ایک کر کے تمام عبادات کے حوالے سے اس بات کو مشاہدہ کر لیا، ملاحظہ کر لیا کہ ہر عبادت قرآن کریم کی آیتوں کی روح سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور اگر وہ صفات کہیں پر پازیٹیو کہیں پر نگیٹو، یعنی کہیں پر بات اس عنوان سے ہے کہ یہ صفت پیدا ہونی چاہیے تو عبادت مقبول ہے، اور کہیں پر گفتگو اس انداز سے کی گئی ہے کہ اگر یہ صفت اس عبادت میں ظاہر ہو گئی تو عبادت مردود ہے۔ اب بات آپ کو واضح ہو رہی ہے کہ عبادت کی قبولیت حقیقتاً کیا ہے، کس پر منحصر ہے؟ عبادت کی قبولیت کس چیز کا نام ہے؟ یعنی کہ ہم نے جیسے تیسے ایک کام کر دیا، بس عمل کر دیا اپنے بدن سے، اور بس سب قبول ہو گیا، ساری چیزیں، اور اگر ہم اس کے بعد بھی اپنے آپ کو ان ساری غلط فہمیوں کا شکار رکھیں تو اب ہماری مرضی ہے، کیونکہ خدا نے تو ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، خدا کے رسول نے، اللہ کی حجتوں نے تو ہمیں کسی دھوکے میں نہیں رکھا ہے، انہوں نے تو ہر بات صاف بتائی ہے، کھول کے بتائی ہے۔ اب یہاں سے اور تھوڑا آگے چلیں، اب یہاں میں آپ کے سامنے ایک سوال جو بہت پریکٹیکل ہے ہماری، ہم جیسے لوگوں کے لیے، وہ سوال میں آپ کے سامنے اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم نے عبادت اور صفات، اور جسے کہہ لیں کہ عبادت اور صفات کے اٹوٹ انگ یا انڈسپنسبل ریلیشن شپ کا ذکر کیا، کہ عبادت بغیر صفت کے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، لیکن اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر روزہ تقوی سے ریلیٹڈ ہے تو پہلے تقوی ہوگا نفس میں، جس کی بنا پر انسان روزے کے عمل کو صحیح طریقے سے انجام دے گا، یا انسان پہلے روزہ رکھے گا اور اس کے نتیجے میں صفت تقوی پیدا ہوگی، ان دو میں سے کون سی بات زیادہ ویلڈ ہے، کون سی بات زیادہ درست ہے؟ یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈیزائریبل ہے، یعنی جو کچھ ہونا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ نفس میں صفت پہلے موجود ہو اور اس صفت کی بنیاد پر عمل ظہور میں آئے۔ یعنی جیسے شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے آداب الصلاۃ، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء خدا اور ہماری صلاۃ اور نماز میں فرق یہ ہے کہ اولیاء کہ ہماری نماز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کے معنی کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دل و دماغ تک، ہمارے دل و دماغ پر الحمدللہ رب العالمین یا مالک یوم الدین کا اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر وہ صفت خشیت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم عمل پہلے کرتے ہیں اور عمل کی بنا پر اس کے اثر کو اپنی ذات پر قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ صفت بلڈ ہو جائے گی۔ لیکن اولیاء خدا کے قلب پر الحمدللہ رب العالمین کا اثر ہوتا ہے، جس کا ظہور لفظوں کی شکل میں ان کی زبان سے ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں پتہ ہی ہے کہ ایسے افراد کتنے ہوں گے، یعنی ان کو آپ انگلیوں پہ گن لیں، یا اگر آپ پرسنٹیج کی بات کریں تو 1% بھی نہیں ہوں گے انسانیت میں، کہ صفات حسنہ جن کے نفوس میں موجود ہوں اور ان کے اعمال ان صفات کا مظہر ہوں، اس کی تجلی ہوں۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارا اسلام اور ایمان کا ایک دائرہ بنتا ہے، اس اسلام اور ایمان کے دائرے میں، اب اس ایک جملے کو یاد رکھیے گا، یہ بہت اہم ہے، کہ ہم جب ابتدا میں اسلام اور ایمان قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور مومن قرار دیتے ہیں، تو اس وقت ہماری معرفت تقریباً کچھ بھی نہیں ہوتی، نہ خدا، نہ رسول، نہ آخرت، نہ قیامت، نہ امام۔ ہم ایک اجمالی طور پر، ایک بس ایک ویگ سا کنسیپٹ ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور ہم مان رہے ہیں۔ ہمارے ایمان میں جو اہم ترین جزو ہے وہ ہے ٹرسٹ کا، اعتماد کا۔ یعنی ہم اس بات پر اعتماد کر رہے ہیں کہ جس سورس سے ہم نے ایمان لیا ہے یہ درست ہے، یہ صحیح ہے، اور پھر ہم اس ٹرسٹ اور اس اعتماد کی بنا پر قبول کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر ہم نے رسول پر یا آل رسول پر یا علماء پر اعتماد کیا، اور ان سے ہمیں پھر یہ بات پتہ چلی کہ آپ کو عبادات انجام دینا ہے، اور پھر ہم نے اس اعتماد کی بنا پر کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ درست ہے، یہ حق ہے، اور ہم ان عبادات کو انجام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر آپ اس پر استقامت اختیار کریں، اس کے اندر غور و فکر کو جاری رکھیں، تو رفتہ رفتہ آپ اپنے اندر ان صفات کو ابھرتا ہوا دیکھیں گے۔ یعنی روزے میں اگر آپ توجہ کریں گے، روزے کی شرائط کو پورا کریں گے، تو پہلے نہیں ہے، ہمارا روزہ تقویٰ سے نہیں نکل رہا، لیکن اگر ہم ان شرائط کو پورا کریں گے تو رفتہ رفتہ روزے کی بنا پر صفت تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اینڈ سو آن۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی کا جو سفر ہے وہ اس طریقے سے کہ ہماری عبادات ابتدا میں کھوکھلی ہیں، بس اس میں کون سی چیز قیمتی ہے؟ خدا اور اس کے رسول پر ٹرسٹ۔ اس ٹرسٹ کو کبھی خراب نہ ہونے دیجیے گا، یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اپنی زندگی میں جو بنیادی چیز ہے وہ بھروسہ ہے، جو ہم خدا اور اس کے رسول پر کرتے ہیں، اور اس بات پر کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہم سے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اگرچہ کہ ہماری بالکل بھی معرفت نہیں ہوتی اس بارے میں، ہم نہیں پہچان رہے ہوتے ہیں اس کو، ان کی حقیقتوں کو، لیکن یہ بھروسہ ہی ہے کہ جس کی بنا پر ہم ان کا کہا مانتے ہیں، اس راہ پر قائم رہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ کر کے پھر ان صفات کو اپنے اندر، جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے، ان صفات کا ظہور اپنی ذات میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ جو ٹرسٹ ہے ہمارا وہ بالکل اعتماد، یقین محکم میں بدل جاتا ہے، کہ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو سب کو اس مقام اور مرحلے تک پہنچائے۔ تو یہ ہمارا سفر ہے عبادت کا۔ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے عبادات کے حوالے سے ہم نے کافی حد تک گزارشات، کیونکہ یہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پریکٹیکلی ہمارے عملی طور پر یہ باتیں بہت زیادہ اہم ہیں، ان کی طرف دھیان کرنا، ان کا خیال کرنا۔ اب یہاں سے کہ جب انسان کی عبادتیں اس کے اندر صفات حسنہ کو پیدا کرنے کا سبب بن جائیں، ٹھیک ہے نا، اب آپ اس بات کو بالکل اچھے طریقے سے مان رہے ہیں کہ عبادت اسی وقت عبادت ہے جب صفات حسنہ کو پیدا کرے اور صفات سیئہ یعنی بری صفات کو ہم میں سے باہر نکالے، تب عبادت عبادت ہے۔ تو ایسی عبادت پھر انسان کے اندر دو کیفیات اور رجحانات کو پیدا کرتی ہے، اور وہ دو کیفیات اور رجحانات کیا ہوتے ہیں؟ کہ پھر انسان اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنے رجوع، رجوع یعنی پلٹنا، اس کا مرکز اسی ہستی کو قرار دینے لگتا ہے کہ جس کی عبادت کر رہا ہے، جس کی عبادت کرنے کی بنا پر اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے کتنے فوائد مل رہے ہیں، جس کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس پر یہ حقیقت روشن ہو رہی ہے کہ میں بلند ہو رہا ہوں، میں پاک ہو رہا ہوں، میں خود نورانی ہو رہا ہوں۔ تو اب اس چیز کو آبزرو کرنے کے بعد اس کے اندر کیا دو صفات پیدا ہوں گی؟ کہ وہ ہمیشہ اسی ہستی کی طرف رجوع کرے گا، اسی کی طرف پلٹے گا۔ کیونکہ جیسے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں مختلف قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں، ہم سب کے زندگی میں کوئی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خضر راہ ہیں یا مینٹور ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو، یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں مالی مسئلہ ہے، ذہنی پریشانی ہے، فکر ہے، بیماری ہے، کوئی صاحب ایسے ہیں کہ جو میری زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے میری مدد کر دیتے ہیں، میری ہر پریشانی کو حل کر دیتے ہیں۔ تو آپ کیا انہیں چھوڑ کر اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے کسی اور کی طرف کبھی رجوع کریں گے، پلٹیں گے، کسی اور کی طرف دیکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ایک نیچرل آؤٹ کم ہے۔ تو جب انسان کی عبادتیں، اور وہ عبادتوں پر میں نے اتنا زور اسی لیے صرف کیا ہے کہ پھر عبادتوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آئے کہ کون سی عبادت اثر رکھتی ہے، کون سی عبادت فائدہ دیتی ہے۔ تو جب انسان اپنی عبادتوں کی بنا پر اپنے اندر وہ چیزوں کو ابھرتے ہوئے دیکھتا ہے، نور بلڈ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اب وہ اس ہستی کے علاوہ کسی اور کی طرف مڑے گا کسی بھی چیز کے لیے، دنیا ہو، آخرت ہو، دین ہو، اپنی ذات ہو، فیملی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ کیونکہ اب میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہر مسئلے کا حل وہی ہے۔ تو اس انسان کو اب جس انسان میں یہ والی صفت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں عبد خدا۔ یہ صفت بندگی ہے۔ اب یہ انسان کون ہو گیا ہے؟ یہ ہے عبد خدا، یہ جڑ گیا ہے۔ عبد کا مطلب غلام نہیں ہے، عبد کا مطلب ہے کہ انسان معبود سے کنیکٹ ہو جائے، معبود کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ میں آپ کو، ظاہر ہے کہ وقت کی شدید قلت ہے ہمارے پاس، تو میں آپ کو سورہ صاد جس کا نمبر 38 ہے، سورہ صاد میں تقریباً ایک فقرہ ہے جو دو دفعہ تو یقیناً آیا ہے، نعم العبد انہ اواب۔ نعم العبد، کتنا اچھا عبد ہے، کتنا بہترین عبد ہے۔ اور عبد ہونے کی صفت کیا بیان کی ہے، کیوں بہت اچھا بندہ ہے؟ انہ اواب، بے شک وہ اواب ہے۔ یہ ایک مرتبہ آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، اور ایک مرتبہ آیا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر اسی سے ملتا جلتا فقرہ شروع میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی اسی سورے میں موجود ہے، وَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ ذِي الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ وہاں بھی تھوڑے سے، وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ذکر کرو ہمارے عبد داؤد کا، جو کون ہے؟ اِنَّهُ أَوَّابٌ۔ تین ہستیوں کے لیے تین مرتبہ۔ بندگی کی علامت، یعنی اس بندے کی علامت جس کی بندگی خدا کو پسند آ رہی ہے، جس کی عبدیت کی خدا تعریف کر رہا ہے، ایک صفت انہو اواب۔ اواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ، تواب، یہ ورڈ آپ جانتے ہیں کہ توبہ اور تواب کسے کہتے ہیں۔ یعنی توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ کا مطلب معافیاں مانگنا نہیں ہے، توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، کہ انسان اگر صحیح رستے سے بھٹک جائے، ڈیویٹ کر جائے، تو واپس پلٹے، اس پلٹنے کے عمل کا نام ہے توبہ، ریٹرن ہونے کے۔ اواب یعنی بہت زیادہ پلٹنے والا، تو نعم العبد کی علامت قرآن کریم بیان کر رہا ہے انہو اواب، یہ ہماری طرف بہت زیادہ پلٹنے والے ہیں۔ سلیمان دنیا کی بزرگ ترین سلطنت لے کر سوائے ہمارے کسی اور کی طرف مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، ایوب دنیا کی انسانیت کی طویل ترین بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد سوائے ہمارے مڑ کے کسی اور طرف نہیں دیکھتے تھے۔ نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، کیوں اتنا اچھا بندہ ہے؟ انہو اواب۔ تو اب یہ جو صفت اواب ہے، بار بار مڑ مڑ کر، پلٹ پلٹ کر اسی ہستی کو دیکھنا، کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی چاہت، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم، اب اس بندے عابد کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کا حل سوائے خدائے وحدہ لا شریک کے اور کہیں نہیں ہے۔ تو جب بھی کوئی مسئلہ ہو، مڑ کے اسی کی طرف دیکھنا، انہو اواب۔ بات واضح بھی کہ عبد کون ہوتا ہے؟ یہ ہے عبد، یہ عبد خدا ہے، یہ بندگی ہے، یعنی بندگی کی بالکل جامع تعریف، بالکل جامع تعریف۔ اور دعا کس چیز کا نام ہے؟ کہ جب انسان مڑ مڑ کر اس ہستی کی طرف دیکھے گا اور اپنا ملجا، اپنا ماوا، اپنا سرمایہ اسی کو قرار دے گا، تو لازماً ایک اور خواہش آپ کے اندر نمودار اور بیدار ہوگی، اور وہ خواہش کون سی ہوگی؟ کہ میں اس ہستی کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کروں، اس کی پروکزیمیٹی گین کروں، اس سے نزدیک ہو جاؤں، اس کے اور میرے درمیان جتنے حجابات ہیں، جتنے پردے ہیں، وہ دور ہوتے جائیں، ختم ہوتے جائیں۔ اس خواہش تقرب کا نام دعا ہے، اس تقرب کی خواہش کا نام دعا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے، عبادت، بندگی اور دعا، جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ تینوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایک ہی حقیقت کے الگ الگ پہلو ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا زیادہ تر تعلق عبادت سے رہتا ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو عبادت کے رستے سے اس معنی تک لانے کی کوشش کی کہ عبادت جب حقیقی راہ پر انجام دی جاتی ہے، یعنی ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو عبادت کے حوالے سے قرآن کریم نے ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں، تو پھر اس کا آٹومیٹک جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عبدیت اور دعا کی شکل میں آئے گا۔ لیکن دعا اپنے سوالات مانگنے کا نام نہیں ہے، جیسے علامہ طباطبائی نے بہت اچھی اس کی مثال دی ہے دعا کو سمجھنے کی، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پریسیڈنٹ آف دا کنٹری یا پرائم منسٹر کی طرف سے دعوت نامہ آئے کہ فلاں وقت پر آپ مجھ سے ملاقات کریں اور میں آپ سے ون ٹو ون ملاقات کروں گا، تنہائی میں ملوں گا اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ سے ملاقات کروں گا، تو آپ ایکسائٹڈ بھی ہوں گے، فیسینیٹڈ بھی ہوں گے، تھرلڈ بھی ہوں گے کہ یہ مجھے بہترین موقع ہاتھ لگائے، اور آپ اپنا بہترین حلیہ بنائیں گے، بہترین لباس منتخب کریں گے، اور جب آپ اس ملاقات سے باہر آئیں گے تو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں ان کے پاس گیا تھا تو میں نے اتنے پلاٹ مانگے، میں نے اتنی گاڑیاں مانگی، میں نے اتنی دولت مانگی، یہ نہیں بتائیں گے، بلکہ آپ سب سے فخر کے ساتھ یہ کہیں گے کہ مجھے ملک کے سربراہ نے آدھے گھنٹے تک تنہائی میں ملاقات کی عزت بخشی. یہ آپ کا شرف ہے, یہ فخر ہے آپ کا. اب وہ کچھ دے دے وہ اضافی ہے, لیکن آپ جس چیز پر فخر کریں گے سب سے بتائیں گے, وہ اس پر فخر نہیں کریں گے کہ مجھے یہ ملا یا میں نے یہ مانگا. آپ اس بات پر فخر کریں گے کہ مجھے آدھے گھنٹے تک تنہائی میں ان سے ملاقات کا موقع ملا. تو وہ کہتے ہیں یہی اصل میں عبادت اور دعا کی روح ہے. دعا اس تقرب کا نام ہے کہ جب خدا نے تم کو بلایا نماز میں اور کہا کہ صرف میں اور تم, اس حالت نماز میں صرف میں اور تم, مجھ سے بات کرو, مجھ سے کلام کرو. یعنی دعا کیا ہے؟ ہمارا کلام خدا کی بارگاہ میں, اور قرآن کیا ہے؟ خدا کا کلام ہمارے لیے. تو خدا نے تو 1:1 کمیونیکیشن کے ہمیں دو طریقے بیان کیے ہیں کہ میں تم سے جو بات کرنا چاہتا ہوں اگر وہ سننا چاہتے ہو میرے کلام کی تلاوت کرو, اس میں تدبر و تفکر کرو, میری بات تم تک پہنچے گی. اور اگر خود مجھ سے کلام کرنا چاہتے ہو حالت نماز میں آ جاؤ, حالت دعا میں آ جاؤ. اس کا نام دعا ہے کہ جب بندہ بیچ میں سے ہر ایک کو ہٹا کر اور 1:1 براہ راست اس سے کلام کرے, اس سے قریب ہو, اس کے تقرب کی حالت میں آ جائے, اس کا نام دعا ہے. اور اس طرف خدا نے ہم کو بلایا اور دعوت دی. تو میں امید کرتا ہوں یہاں تک کہ ایک دو باتیں اور بھی تھیں, لیکن اب انشاءاللہ پھر کبھی اگر ہماری بات چیت رہی تو انشاءاللہ پھر کبھی, کیونکہ وقت کے دامن میں اب زیادہ گنجائش نہیں ہے. آپ کو شاید نوحے بھی کچھ پڑھنے ہوں, ماتمداری بھی کرنی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ سوال جواب کا سیشن رکھا ہو, مجھے علم نہیں ہے. لیکن اب جو ہمارا وقت ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو گزارشات اور معروضات ہم نے آپ کے سامنے رکھیں, اور اس میں ایک میری فرمائش ضرور ہے کہ جو باتیں بھی میں نے کی ہیں نا, ان باتوں کو آپ کنفرم ضرور کیجیے گا کہ جن آیتوں کے میں نے حوالے دیے ہیں, جو پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور اسی لیے میں نے آیتوں کے بعد آپ کو پورا ریفرنس بھی دیا, کہ آپ ان آیتوں کو کھولیں, ان کا مطالعہ کریں, اس پہ پڑھیں, اس کی تفسیر دیکھیں, اور اس بات کو جج کریں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ درست کہا ہے یا نہیں کہا ہے. اس عادت کو ڈالیں اگر آپ ہدایت کو پانا چاہتے ہیں, اس عادت کو ڈالیں کہ تحقیق کریں, تعمق کریں, گہرائی میں جائیں. اور اسی حوالے سے, یعنی کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہدایات ہمارے پاس پہنچتی ہیں, اور خاص طور سے کربلا کے عنوان سے ہم جتنے بھی تذکر کو انجام دیتے ہیں, جتنی بھی یاد مناتے ہیں, تو اس یاد کے اندر بھی یہ تمام کے تمام اسباق پنہا اور موجود رہتے ہیں کہ جن کے حوالے سے ہم قرآن کریم ہم کو گائیڈ کرتا ہے, انسٹرکٹ کرتا ہے. اور جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بندہ نعم العبد کون ہے, کہ جو ہر حال میں خدا کی طرف رجوع کرتا ہے, جو اواب ہے, جس کا رجوع, جس کا پلٹنا, جس کا رخ سوائے اپنے رب کے کبھی اور کسی حالت میں کسی اور کی طرف ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی بہترین مثال تمام تاریخ انسانیت میں کربلا کے علاوہ اور نہیں ملتی ہمیں. اس قدر پاورفل ایگزامپلس کربلا کے علاوہ ہمیں نہیں ملتی ہیں نعم العبد انہ اواب کی تفسیر کی اور اس کے مصداق کی. کہ میں آپ کو خالی دو باتیں, کہ جیسے آپ کے شاید علم میں ہو کہ زیادہ ہماری توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے اور آپ کی نورانیت سے زیادہ مستفیض ہوں انشاءاللہ. کما حقہ، جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے۔ کہ میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں، کہ ایک مثال خود امام حسین علیہ السلام کی، کہ جب آپ نے شہادت کے آپ کے جو واقعات ہیں، یعنی جس وقت آپ خیموں سے سلام آخر کر کے باہر تشریف لائیں، اور اس کے بعد آپ کی شہادت تک کے جو واقعات درپیش ہوئے، وہ واقعات مقتل کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، ان کی پوری تفصیل ہمارے سامنے ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ کس کس موقع پر، کس کس مرحلے پر کیا کچھ ہوتا رہا، اور آپ نے کیا کیا جملے ارشاد فرمائے، ان کو ہم دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس میں غور کر لیں، اس کو سمجھ لیں۔ ہر موقع اور ہر حالت پر اللہم آئے، ہر حالت میں کہ اگر آپ کے تیر لگتے ہیں، تلوار کی ضرب آتی ہے، آپ زخمی ہوتے ہیں، زخموں سے چور چور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو قرآن کریم نے سورہ یوسف کی آیت میں موجود ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میرا جو بھی رنج ہے، میرا جو بھی شکوہ ہے، میری جو بھی اذیت ہے، اس کی شکایت الی اللہ، کسی انسان کی طرف نہیں ہے، اے خدا تو دیکھ رہا ہے، اے خدا تو بہتر علم رکھتا ہے کہ میرے ساتھ اس امت نے کیا سلوک کیا۔ اور جو آپ کے آخری جملے ہیں، شاید وقت شہادت کے ہی جملے ہیں، کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، رضن بقضائک، کہ میں تیری قضا پر راضی ہوں اور تیرے امر کے سامنے تسلیم ہوں۔ اس سے زیادہ اواب کی، اس سے بڑی اور اس سے پاورفل اگزامپل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس تاریخ انسانیت۔ اور دوسرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی، اور میں چند جملے بی بی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہی عرض کر کے اپنی اس مجلس کو آج ختم کروں، کہ بی بی ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ رقیق القلب ہیں، اور تاریخ کے واقعات کہ جس میں امام سجاد علیہ السلام سے بیان کردہ روایت ہمارے پاس موجود ہے، کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ جب شب عاشور امام علیہ السلام نے، امام حسین علیہ السلام نے کچھ اشعار پڑھے ہیں، اور وہ ایک، یعنی کہ بس آپ اپنے خیمے میں تشریف فرمائیں، اسلحے کی تیاری ہو رہی ہے اگلے دن جہاد کے لیے، اور آپ نے کچھ اشعار پڑھے، کہ جن اشعار سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اب زندگی یہ دنیاوی کے اوقات ختم ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برابر کے خیمے میں میں موجود تھا، اور میری تیمارداری میری پھوپھی کر رہی تھیں، ہم دونوں نے بابا کے ان کلمات کو سنا، اور میرا، مجھے بھی یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا گلا شدت غم سے بند ہونے لگا، لیکن میں نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، لیکن میری پھوپھی، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، انہوں نے آہ و گریہ و زاری بلند کی، فریاد بلند کی، امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا بہن کیا بات ہے، کہنے لگے کہ بھائی آپ کی باتوں سے، آپ کے جملوں سے یہ لگ رہا ہے کہ اب آپ ہم سے جدا ہونے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے وہ آخری نشانی ہیں نانا اور بابا اور ماں اور بھائی کے بعد، اب آپ بھی ہم سے جدا ہونے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بہن صحیح، یہ بات درست۔ بی بی نے اتنا گریہ کیا کہ غش آ گیا آپ کو۔ امام حسین علیہ السلام ہوش میں لاتے ہیں بہن کو، اور فرماتے ہیں کہ اے بہن، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ زمین والوں کو بھی ایک دن موت کے حوالے ہونا ہے، اور آسمان کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گی. یہ خدا ہے جو ازلی اور ابدی ہے, جو ہمیشہ باقی ہے. اے بہن, تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بعد اپنے چہرے پر خراش نہیں لگاؤ گی, اپنے بالوں کو نہیں بکھراؤ گی, اس طریقے سے بین اور فریاد نہیں کرو گی کہ جس میں خدا کے بارگاہ میں یا خدا کے لیے کسی شکوے کا تاثر پیدا ہو. اور جو عجیب انقلاب اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار میں ہم کو نظر آتا ہے, کہ جس کے بارے میں کہ یہ جملہ جو ہم بار بار عرض کرتے ہیں اور پھر بھی ہماری تعریف اس کے حوالے سے ختم نہیں ہوتی, کہ جو آپ نے ابن زیاد کے سامنے کہا تھا کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ اے کیا تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا, اس قتل کی طرف توجہ دلا کر دل دکھانے کی کوشش کی اس لعین نے, اور بی بی نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ما رأیت الا جمیلا, کہ ہم نے اس پوری رستے میں اس تمام قربانی کی راہوں پر سوائے خدا کے جمال جمیل کے اور کچھ نہیں دیکھا. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب 11 محرم کو ہمارا قافلہ کربلا سے روانہ ہو رہا تھا, تو میری نظر, جبکہ حالت امام علیہ السلام کی کیا تھی کہ اس بیماری کی حالت میں اس اونٹ پر جس پر بیٹھنے کے لیے مناسب انتظام بھی نہیں تھا, امام کے پیروں کو اونٹ کے بدن سے باندھ کے آپ کو بٹھایا گیا تھا. اس حالت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب نظر کی اس صحرا پر, تو میری نظر پڑی کہ میرے والد, میرے پدر بزرگوار, میرے رشتہ دار, ہمارے جانثار, ان کی لاشیں خاک اور خون میں غلطہ اس صحرا میں ہیں. اور ایک عجیب جملہ امام علیہ السلام, کیونکہ یہ امام سجاد علیہ السلام کی روایت ہے اور علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے, کہ ان کے اعضا صحرا میں بکھرے ہوئے تھے, اعضا صحرا میں بکھرے ہوئے تھے. اس حالت میں میں نے ان کو دیکھا, اور جو سب سے زیادہ مظلومانہ حالت تھی وہ جناب سید الشہداء کے جسد مبارک کی تھی, کیونکہ آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا تھا اور آپ کے بدن سے لباس کو اتارا گیا تھا. امام فرماتے ہیں کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری جان میرے بدن میں باقی نہیں رہ سکے گی, میری جان اپنے بدن میں نہیں ٹھہرے گی, میری اس بدلتی ہوئی حالت کو میری پھوپھی نے, جو کہ ہر وقت اور ہر لحظہ اس امانت الہی کے ساتھ ساتھ تھیں امام وقت کی حفاظت کے لیے, انہوں نے اس کو ملاحظہ کیا اور کہنے لگیں کہ اے میرے جد, میرے باپ اور میرے بھائی کی نشانی, کیوں تم اپنی جان دینے کے درپے ہو؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کیوں, کس طریقے سے صبر کروں, میں کیوں اپنی جان نہ دوں, جبکہ میں اپنے پدر کو, اپنے رشتہ داروں کو اس حالت میں اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں, اور میں اس بات کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ میں بے بس ہوں, کہ میں ان کے بدن پر مٹی نہیں ڈال سکتا, ان کو دفنا نہیں سکتا, اور نہ مجھے کوئی آس پاس نظر آتا ہے کہ جو اس کام کو انجام دے. اب یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے وہ جملے ہیں کہ جنہیں ایک معجزہ قرار دیا جاتا ہے, کہ بی بی نے فرمایا کہ اے بیٹا, اے میرے جگر گوشے, یہ خدا کا وعدہ ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے رسول سے, علی سے، حسن سے، کہ جب یہ حالت آئے گی، جب یہ موقع آئے گا تو خدا ان لوگوں کو بھیجے گا، ہم کہتے ہیں نا کہ بنی اسد کے لوگوں نے آ کے دفنایا تھا، ان جملوں کو سنیں، کہ خدا ان لوگوں کو بھیجے گا کہ جنہیں دنیا کے فرعون نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن آسمان کے فرشتے ان کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، وہ آئیں گے، ان کو دفنائیں گے، انہیں سپرد خاک کریں گے، اور اے میرے بیٹے، آج کے دن تمہارے والد کی قبر کی وہ نشانی رکھی جائے گی جو ہمیشہ آنے والے دنوں میں باقی رہے گی، جس کو نہ دن و رات بوسیدہ کر پائیں گے، نہ دنیا کے تمام ظالمین مل کر اس کے نشان کو مٹا پائیں گے، کہ یہ بی بی کے وہ عجیب معجز نما کلمات ہیں کہ جس میں آپ اس بات کی اس جگہ اس عالم مظلومیت میں اس بات کی پیشن گوئی فرماتی ہیں کہ یہ اس بات کا وعدہ خدا نے اپنے رسول کے ساتھ کیا ہے کہ جب تیرا حسین اس قربانی کو انجام دے گا کہ جس کے بارے میں شاید روز ازل فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس کو باقی رکھنے کی ذمہ داری میری ہے، اور یہ بی بی ہیں کہ جب آپ رخصت ہو رہی ہیں کربلا سے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یہ جملے کہتی ہیں دو دفعہ، یا محمدہ یا محمدہ، اے محمد اے محمد، اس منظر کو دیکھیں کہ یہ آپ کا حسین ہے کہ جو اس حالت میں کہ جب اس کے اعضا اس کے بدن سے قطع ہو چکے ہیں، اس صحرا میں خون میں غلطہ موجود ہے، یہ آپ کی بیٹیاں اور آپ کا حرم ہیں کہ جو بے پردہ ہیں، اور یہ آپ کی ذریت ہے جو اس صحرا میں قتل ہو چکی ہے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ پروردگار عالمین، آپ تمام حضرات کی نیت صالحہ کو قبول فرمائیں، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہماری اس مجلس کو ہماری ہدایت اور آخرت میں ہمارے درجات کی بلندی کا وسیلہ اور سبب بنائیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بس یہ دعا کریں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات کسی قسم کی پریشانی میں، بیماری، کرونا کی وبا میں مبتلا ہیں، خدا ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جو ظالمین کی قید میں ہیں، اسیر ہیں، خدا ان کے قید خانوں کو اور ان کی زنجیروں کو توڑ دے، انہیں آزاد کرے، انہیں اپنے گھروں تک، رشتہ داروں تک پہنچائے، اور خداوند عزیز و حکیم ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر بنائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔